السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یونس آیت نمبر 21. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین ہے رب العالمین. جیسے کہ ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے تھے کہ مکی صورتوں کا انداز مدنی صورتوں کے مقابلے میں مختلف آپ کو نظر آئے گا، اور یہ جو مکی اور مدنی کی تقسیم کی گئی ہے، دراصل یہ حالات کو سمجھنے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے ایک دائی کے لیے، کہ اس کو جیسے حالات درپیش ہوں اس حساب سے وہ کن آیات کا انتخاب کرے گا، یا کس رویے کا، یا اس کا رویہ کیسا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں زندگی گزاری اور 10 سال مدینہ میں. تو مکی صورتوں کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ اس میں آخرت کے عقیدے کو پختہ کیا گیا ہے. اسی بات کا ذکر آج کی آیات میں ہم کو ملے گا، جس میں اللہ تعالیٰ کو خالص ہو کر پکارنے کی بات کی گئی ہے. آیتیں ہم دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 21 دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. ایک اور ترجمہ اس طرح سے ہو سکتا ہے، اور جب کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر یہ ہماری نشانیوں کے مختلف توجیہات پیش کر کے ان میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. یعنی اس آیت میں اس قحط کی طرف اشارہ ہے دراصل، جس کا اس سورت کی آیت نمبر 11 میں ذکر پڑھ چکے ہیں، یہ ذکر آیا تھا. اس کے بارے میں آتا ہے کیونکہ وہاں ہم نے تفصیل نہیں اس کی پیش کی تھی، کہ مکہ میں کہا جاتا ہے کہ قحط سالی ہو گئی تھی اور اس قدر قحط پڑا تھا کہ وہ لوگ درخت کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے. بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت عرصے تک یہ قحط رہا، کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ 7 سال تک، اور کچھ کہتے ہیں کہ کچھ اور سال تک رہا. اس قحط کو دور کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ابو سفیان خاص طور سے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور اس نے اللہ کے رسول سے درخواست کی تھی کہ آپ تو رحم دل ہیں اور رحمت للعالمین ہیں، لہٰذا آپ مکہ والوں کے لیے اس قحط کو دور کرنے کی دعا کریے. لہذا اللہ تعالی نے اس قحط کو دور کر دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. تو اللہ تعالی وہی بات ارشاد فرما رہے کہ جب اللہ تعالی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، یہ اللہ تعالی نے تمہاری وہ مصیبت دور کر دی، تو تم اپنے وعدوں سے فرار کی راہ سوچنے لگے اور بہانے شروع کر دیے، اپنے پرانے شرک پر تم جمے رہے، اور پرانے شرک پر جمے رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ کرنے لگے. تو تم جو بھی چالیں چل رہے ہو، یا جو بھی تم نے ایک طرح سے مکر و فریب کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. قل اللہ اسرع مکرا ان رسولنا یکتبون ما تمکرون. تو ہمارے فرشتے سب کچھ لکھ رہے ہیں جو چال تم چل رہے ہو، جو چالیں تم چل رہے ہو، لیکن ان ہمارے فرشتے انہیں لکھتے جاتے ہیں. یہاں پر رسولنا سے مراد دراصل فرشتے ہیں جو لکھنے پر مامور ہیں، انسان کا ہر عمل لکھ رہے ہیں. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبت وفرحوا بها جاءتها ریح آصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاکرین. وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو، اور پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں، اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ وہی تو ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں سیر کراتا ہے، حتیٰ کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں باد موافق سے انہیں لے کر چلتی ہیں اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ یکدم ان کشتیوں کو آندھی آ لیتی ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپڑے لگنے شروع ہو جاتے ہیں اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب گھیرے میں آ گئے، اس وقت عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے بچا لیا تو ہم شکر گزار بن کر رہیں گے۔ یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ کفار مکہ کا بھی معاملہ یہ تھا، یہ اس وقت کے عرب کے زمانے جاہلیت کے کفار تھے، وہ بھی مصیبت کے وقت یا بڑی مشکل کے وقت صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ تو اس میں حقیقت بیان کی گئی ہے کہ جب انسان پر کوئی ایسا مشکل وقت آتا ہے جب تمام سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو اس وقت پھر وہ صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ڈاکٹرز آ کر جواب دے دیتے ہیں نا، اور ڈاکٹر یہی جملہ کہتے ہیں کہ اب صرف آپ دعا کریے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ مطلب انہیں جب سارے اسباب قطع ہو جاتے ہیں، ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، تو امید کا جو ایک سہارا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنے پھر آپ کو مخصوص کر لیتے ہیں، اسی سے دعا کی جائے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہی وہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور اگر اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو ہی انسان بچ سکتا ہے، ورنہ انسان کتنی بھی کوششیں کر لیں اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو چاہے سارے ڈاکٹرز مل کر بھی اس کو بچانے کی کوشش کرے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے تو اتنا خطرناک بھی بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا انسان اتنا سیریس ہو جاتا ہے لیکن اس کی زندگی باقی ہے تو الحمدللہ وہ حیات رہتا ہے۔ وہی بات بتائی گئی ہے کہ انسان کا ایسی تکلیف کے وقت یا مصیبت کے وقت کیا حال ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اکرمہ بن ابی جہل کا وہ مشہور واقعہ ہم کو ملتا ہے جو ان کا اسلام لانے کا ذریعہ بنا تھا۔ ان کے مشرکین مکہ کی بھی عادت یہی تھی جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے، اور اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو وہ مکہ سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور اس ڈر سے کہ کہیں ان کو قیدی نہ بنا لیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ بھاگتے بھاگتے جدہ کے ساحل پر پہنچے اور کسی کشتی جو جانے کے لیے کھڑی تھی اس میں بیٹھ گئے۔ اب کہا جاتا ہے کہ کشتی کو طوفان نے گھیر لیا، حتیٰ کہ مسافروں کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ تو جب کشتی بہت زیادہ طوفان میں گھر گئی تو اس وقت ملاح نے کہا جو سوار لوگ تھے ان سے کہ آج اللہ واحد سے دعا کرو، وہی تمہیں اس طوفان سے نجات دینے والا ہے، یہ اس کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سوچا اگر سمندر میں نجات دینے والا صرف ایک اللہ ہے تو خشکی میں بھی یقینا نجات دینے والا وہی ہے، اور یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے آ رہے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر اس مصیبت سے مجھے نجات دے دے تو جاتے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لوں گا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اس طوفان سے تو اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ اس سنن ابی داؤد اور نسائی کی حدیث اور البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ لیکن افسوس ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے کفار یا اس وقت کے مشرکین عرب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ لوگ تکلیف میں یا زیادہ مصیبت میں اللہ کو پکارتے تھے اور اپنے تمام دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ دیتے تھے، لیکن آج کے نام نہاد مسلمان الٹا ان کا معاملہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے قبروں میں رہنے والے پیر بزرگوں کو یا ولیوں کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں مشکل میں جتنا یہ ساتھ دے سکتے ہیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک تو ہماری پکار نہیں پہنچ سکتی، لہٰذا ان پیروں فقیروں کو پکارا جائے۔ تو آپ بتائیے کہ وہ مشرکین عرب زیادہ بہتر تھے یا آج کے نام نہاد مسلمان؟ اگر تکلیف میں کوئی نجات دے سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، نہ کسی کے نبی کے صدقے سے ہم بچ سکتے ہیں، نہ کسی پیر کے، نہ کسی ولی کے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا جائے۔ تو یہ مکی صورتوں کی خاص بات ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ صرف ایک اللہ کو پکارو، خالص اسی کی بندگی بجا لاؤ، صرف اسی کے آگے سجدہ ریز ہو۔ اگر مصیبت سے کوئی نجات دے سکتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور کسی چیز سے اگر نواز سکتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ جتنے جو عقیدے ہیں، تصور شیخ یا تصور رسول یا تصور اللہ اللہ کہنا، یہ سارے عجیب قسم کے طریقے ہیں اور اس سے شرک کی شروعات ہوتی ہے۔ مولانا رومی کا ایک شعر کہا جاتا ہے جو انہوں نے اسی فلسفے کو سامنے رکھ کر کہا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ پیر کامل اللہ کے سائے کی صورت ہوتا ہے نعوذ باللہ، یعنی پیر کو دیکھنا حقیقتا اللہ ہی کو دیکھنا ہے۔ جس نے پیر اور اللہ کی ذات کو ایک نہ دیکھا وہ ہرگز مرید نہیں، ہرگز مرید نہیں، ہرگز مرید نہیں۔ اسی عقیدے کا اثر ہے کہ ہمارے یہاں کے بہت سارے لوگ اسی شرک کی طرف چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، یا ہماری باتوں میں وہ تاثیر دے، یا ہمیں وہ حکمت سکھائے جس کی وجہ سے ہم ایسے لوگوں کو جو بھٹک گئے ہیں ان کو سیدھی راہ پر لا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شرک سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیں صبح شام کے اذکار میں ہر جگہ آپ کو لا الہ الا اللہ کا ذکر ملے گا، یا خالص اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون۔ مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگو، تمہاری بغاوت الٹی تمہارے خلاف پڑ رہی ہے۔ دنیا کے چند روزہ مزے ہیں، لوٹ لو، پھر ہماری ہی طرف تم کو پلٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ ایک اور ترجمہ اس طرح سے ہے، پھر جب اللہ نے انہیں بچا لیا تو فوراً حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگو، دھیان سے سن لو، تمہاری سرکشی کا وبال تمہیں پر پڑے گا۔ دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے لوٹ لو، پھر تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے اور ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے تھے۔ یہاں پر دراصل اس بات کا احساس دلایا گیا ہے کہ اگر تم دنیا میں اللہ سے منہ موڑ رہے ہو تو یقین جانو کہ آخر کار ایک دن پلٹ کر تم کو اللہ ہی کے آگے کھڑے رہنا ہے، اسی کے آگے تم کو جواب دہی کرنی ہے۔ اگر تم اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے سہارے بنا لیتے ہو تو یہ سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے۔ آگے کی آیت میں ہم وہی پڑھیں گے ابھی۔ تو تم یہ ناشکری اور سرکشی، یہ رویہ چھوڑ دو، اور اس زندگی میں تم جو فائدہ اٹھاتے ہو تو یہ نہ سوچو کہ تم ہمیشہ اسی زندگی میں مست مگن رہو گے، بلکہ ہر ایک کو موت آنی ہے، اور پھر موت آنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اس کا انجام حساب کتاب بھی شروع ہونے والا ہے، اور پھر اس کو بتا دیا جائے گا کہ وہ کیا کچھ عمل کرتا رہا تھا۔ دنیا کی زندگی کو متال حیاتی دنیا کہا گیا ہے، یعنی دنیا کی زندگی کے مزے ہیں یا متائے زیست ہے جو تم برت رہے ہو، لیکن آخر کار پلٹ کر تمہیں آنا ہماری ہی طرف ہے۔ انما مثل الحياة الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حسیدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآیات لقوم يتفکرون۔ مثال بتائی گئی ہے، انما مثل الحیات الدنیا، کہ بے شک زندگی کی، یہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کمائن مانین پانی کے، انزلناہ اس کو نازل کیا ہے من السماء آسمان سے، فختلط پھر وہ خوب خلط ملت ہو گئی، مل گئی۔ قلام تو اس کا روٹ ورڈ ہے، اختلاط اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ مل جل جانا، آپس میں مل جانا۔ تو اس طرح سے وہ آپس میں مل جل گئی، بہی نبات الارض، پھر وہ زمین سے پیدا ہوتی ہے، یعنی آپس میں یا مٹی کے اندر بیج مل گیا یا ساری چیزیں مل گئی، تو پھر کیا ہوا، زمین سے وہ پودا نکلا۔ مما یاکل الناس والانعام، پھر اس کو انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ بیج یا گیہوں جو ہوتا ہے وہ انسانوں کے کھانے کے کام میں آتا ہے، اور بھوسا جانور کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ وہ ایسی نکل آئی یا اس طرح سے پھل پھول گئی یا اس طرح سے نکلی زمین سے، بالکل وہ لہلہانے لگی، اپنی خوبصورتی پر آ گئی، اپنے جوبن پر آ گئی۔ وزینت، اور خوبصورت لگنے لگی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب نباتات اگتی ہے، یعنی پیڑ پودے زمین سے نکل آتے ہیں، تو وہ ایک بہار پر ہوتی ہے۔ فصل جب لہلہاتی ہے اور بنی سنوری کھڑی رہتی ہے تو بہت ہی خوبصورت نظر آتی ہے۔ تو زخرفہ، ہم نے یہ لفظ پیچھے بھی پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، زخرف القولی غرورا، یعنی ایسی بات جو کہ خوبصورت بنا کر پیش کی جائے، شوگر کوٹڈ باتیں۔ تو یہاں پر فصل جو خوبصورت نظر آ رہی تھی، لہلہا اٹھی تھی، بنی سنوری کھڑی تھی، دیکھنے والوں کو خوش کر رہی تھی۔ وزن اہلہا انہم قادرون علیہا، اور دیکھنے والے گمان یہ کر رہے تھے کہ بس اب وہ اس پر قادر ہیں، یعنی فصل بھی تیار کھڑی ہے، سب موجود بھی ہے، تو اب دیکھنے والا یہ سمجھ جاتا ہے کہ اب یہ فصل سے ہم فائدہ اٹھا لیں گے۔ اتاہ امرون لیلن او نہارا، تو یہاں تک کہ ہمارا پیغام یا ہمارا فیصلہ اس پر نافذ ہو گیا یا آ گیا، رات میں یا دن میں۔ فجعلناہ، تو بس بنا دیا ہم نے اس کو حسیدن، ہا سواد دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کٹا ہوا، یا کٹی ہوئی فصل کو بھی کہتے ہیں۔ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں یہ لفظ کہ جب فصل کٹ جائے تو اس کا حصہ اس کو دے دو۔ اب جب وہ ایسا ہو گیا کہ یعنی جو مالک تھا کھیت کا، وہ اس کو نکالنے پر، توڑنے پر، فائدہ اٹھانے پر قادر تھا، کہ کیا ہو گیا، بالکل وہ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گئی۔ حالانکہ ابھی تو بنی سنوری کھڑی تھی، لیکن طوفان کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ختم کر دیا، ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کہ کَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، کہ گویا کل کچھ وہاں تھا ہی نہیں۔ تو یہی دراصل آیت ہیں جو اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے، کن لوگوں کے لیے، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ روانی والا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ دنیا کی زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار، جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں، خوب گھنی ہو گئی۔ پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح نشانیاں ہم کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اس سے بہتر مثال دنیا کی زندگی کی اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ سورہ کہف میں بھی اسی قسم کا مضمون بتایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے ہیں، اور اس کی مثال وہاں پر حشیمن سے کی گئی ہے کہ جب فصل تیار ہوتی ہے اور جب وہ سوکھ جاتی ہے تو بالکل اس کے پتے چرمرا جاتے ہیں سوکھنے پر، اور بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جیسے خس و خاشاک کی مانند، جس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ اور یہاں پر اس کی مثال دی گئی ہے کہ وہ بالکل کٹی ہوئی فصل کی مانند یا جلی ہوئی فصل کی مانند ہو جاتی ہے۔ زخرف، ہم وہ لفظ بھی پہلے پڑھ چکے ہیں، اور زینت، یہ لفظ بھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، زینت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اوپر سے بنانا، سنوارنا۔ تو بظاہر وہ ایسی خوبصورت نظر آ رہی تھی، فصل لہلہا رہی تھی اور اپنے جوبن پر تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جاتا ہے اور پھر اچانک وہ سب ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ باغ والوں کا قصہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جو کہتے ہوئے نکلتے ہیں کہ ہم صبح ہی جا کر اپنے پھل توڑ لائیں گے، ہمارے والد تو نادان تھے اور وہ غریبوں کو حصہ دے دیا کرتے تھے، اب ہم ایسا کریں گے کہ کسی کو اس میں سے حصہ نہ دیں گے اور خود ہی جا کر سارے پھل توڑ لائیں گے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کھیت تو بالکل کھیت نظر ہی نہیں آتا ہے، وہ تو جلا پڑا ہے، ایک پالا پڑا تھا اس کے اوپر، یا ایسے لگتا ہے کہ کچھ تھا ہی نہیں وہاں پر۔ تب ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دراصل ہماری نادانی تھی۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اچھا یہ میری فصل ہے، میری زمین ہے، میں اس کا مالک ہوں، اور اس دنیا کی زندگی میں بھی انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ جو جوانی مجھ پر آئی ہے، یا یہ جو میرا دور ہے، میرا وقت ہے، یعنی مجھ پر بڑھاپا تو کبھی آنا ہی نہیں ہے، اور اگر بڑھاپا آئے گا بھی تو جبکہ جب دیکھا جائے گا، یا پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو یہاں پر مثال دی گئی ہے کہ فختلط بہ نبات الارض، کہ جو خلط ملت ہوئی، آپس میں ملی جلی، یعنی زمین میں جب تک بیج مل نہیں جاتا تب تک وہ فصل باہر نہیں آتی. تو اسی کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے کہ جب وہ مل کر باہر آئی اور وہ ایک پودا باہر نکلا زمین سے، جس کو انسان کھاتے ہیں اور جانور کھاتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ اپنے جوبن پر پہنچ جاتی ہے، تو انسان پر بھی جو ادوار آتے ہیں کہ پہلے بالکل وہ موجود ہی نہیں ہوتا، پھر کس طرح سے وہ پیدا ہوتا ہے ایک مرد اور عورت کے نطفے سے مل کر، پھر کس طرح سے وہ دنیا میں آتا ہے، بالکل بچہ ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر سال پر سال گزرنے لگتے ہیں، نوجوانی کی عمر آتی ہے، جو ٹین ایج جس کو ہم کہتے ہیں، اس وقت انسان کو آئینہ بہت اچھا لگتا ہے، آئینہ دیکھنا، ہمیشہ وہ اپنے بال سنوارنے میں لگا رہتا ہے، اسے ہمیشہ یہ فکر کھائے رہتی ہے کہ میں کیسے لگ رہا ہوں، سارے لوگ مجھے دیکھیں، میری تعریف کریں، اور اپنی اس نوجوانی کی عمر میں وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ نوجوانی کی عمر یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی. بعض اوقات اس بنا پر وہ غرور اور فخر میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ ایک دن میری یہی اسکن جو آج بالکل اپنے عروج پر اپنی پوری زینت کے ساتھ ہے، اپنے پورے زخرف کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ ہے، یہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی اور اسی اسکن پر جھریاں پڑ جائیں گے. یہ جو جسم آج خوب طاقتور ہے، جس سے جب دل چاہا بیٹھ گئے، جب دل چاہا چل لیے، جب دل چاہا بھاگ لیے، یہ جسم ایک دن لاغر ہو جائے گا، ناتواں ہو جائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا، آج کل تو ہم سب جانتے ہیں کہ انسان نوجوانی کی عمر میں ہوتا ہے، اس وقت وہ بھولا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اس وقت اس کو سوائے اپنے بزنس کے، اپنے جاب کے، اپنے آپ کو سنوارنے کے، اس کے علاوہ اس کو کوئی اور فکر نہیں ہوتی، اپنے ہی بارے میں سوچتا ہے، اپنی ہی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے، نہ اس کو عبادت کا شوق، نہ اس کو اللہ کے آگے کھڑے رہنے کی جواب دہی کا احساس. پھر جب بڑھاپا دھیرے دھیرے سلکتے ہوئے آتا ہے اور عمر اس کی ختم ہونے لگتی ہے، تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کہاں زندگی گزار دی، اب تو نہ عبادت کے لیے وہ طاقت ہے، نہ اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کا وہ وقت رہا جیسا پہلے ہو سکتا تھا، سب چلا گیا، سب ختم ہو گیا. تو ہم اپنا بچا ہوا وقت، اپنے بڑھاپے کا وقت ہم اللہ کو دیتے ہیں. کریم جو وقت تھا ہمارا، وہ وقت ہم نے اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں لگایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نہیں لگایا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے ہماری طرف متوجہ ہوگا، آپ بتائیں. تو یہ وقت تو انسان پر آنا ہی ہے، اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کٹی ہوئی فصل کی مانی. آپ نے دیکھا ہوگا جب فصل کو کاٹ کر رکھا جاتا ہے اور کئی دن تک جب وہ پڑی رہتی ہے، کبھی آپ دیکھیے گا جو گیہوں کی بالیاں ہوتی ہیں، جب وہ رکھی رہتی ہیں تو آپ دیکھیں کس طرح سے وہ برادہ برادہ ہو جاتا ہے، بالکل سوکھ جاتی ہیں. جب دانے اس میں سے نکال لیے جائیں اور اس کے بعد وہ فصل کو رکھ دیا جائے، تو سوائے جانور کے کھانے کے وہ کوئی اور کام میں نہیں آ سکتی. بالکل آپ اس کو ہاتھ میں لیں، پتوں کو اگر درخت سے نکال کر رکھیں، تو وہ پتے اس طرح سے چورا ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کو سیف بھی نہیں کر سکتے، یعنی اس پتے کو ثابت بھی نہیں رکھ سکتے آپ. تو یہی انسان کا حال ہونا ہے کہ ایک تو اس کو بڑھاپا آنا ہے اس کے اوپر، اور پھر اس بڑھاپے کے بعد لازماً موت آنی ہے. ہم سب دیکھتے ہیں کہ نوجوانی کی عمر میں تو انسان جب اس پر اس کی تمام قوتیں، اس کے اعضاء بالکل عروج پر ہوتے ہیں، صحیح قوت میں ہوتا ہے، اس کی صحت صحیح ہوتی ہے، تندرست ہوتا ہے، تب تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. جب بوڑھا ہوتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے. اب اس وقت تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اب تو نیند کی ٹیبلٹ لینی پڑ رہی ہے، بعض اوقات نیند نہیں آتی ہے. بعض اوقات اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب بوڑھے لوگوں کے پاس ایک ڈبہ رہتا ہے، اس میں قرآن اور حدیث کی کتابیں نہیں رہتی یا تسبیح نہیں رہتی، بلکہ اس میں دوائیاں ہوتی ہیں. اب اتنی دوائیاں کھانا پڑتا ہے اس کو، انہیں زندہ رہنے کے لیے، سونے کے لیے، سانس لینے کے لیے، شوگر کنٹرول کرنے کے لیے، بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے، تھائرائڈ کے لیے، ہر قسم کی دوائیاں اس کے پاس ہوتی ہیں. اور پھر اس وقت جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ اچھا اب میں عبادت کروں، تب آنکھیں اتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ اب تو چشمہ لگ گیا ہے، دو دو تین تین دفعہ آنکھوں کا آپریشن کرنا پڑا، تب بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا، اب وہ بینائی نہیں رہی قرآن پڑھنے کے لیے. اب اگر قرآن حفظ کرنا چاہتا ہے تو وہ حافظہ نہیں رہا جو جوانی کی عمر میں تھا. اس وقت تو ہر چیز بڑی فوراً یاد ہو جاتی تھی، لیکن وقت نہیں تھا اس وقت اس کے پاس، بزی تھا وہ دنیا کے کام کاج میں یا لغویات میں یا اپنی زندگی میں، اپنے بال بچوں میں. اب وقت ہے لیکن حافظہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اب ابھی کا ابھی بات بھول جاتی ہے. ابھی پوچھا تھا بچوں سے کہ اچھا بیٹا ٹائم کیا ہوا، اور پھر پانچ منٹ بعد پوچھتے کہ بیٹا ٹائم کیا ہوا. ابھی پوچھا تھا کہ اچھا کیا اذان ہو گئی ظہر کی، پھر تھوڑی دیر بعد پوچھا کہ اچھا کیا اذان ہو گئی ظہر کی. اب تو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ اذان سنی تھی اور پھر بھی سن کر بھول جاتا ہے، اتنا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو آخر وہ وقت کیوں نہیں لگایا اللہ کے آگے، اللہ کی عبادت کے لیے؟ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو 7 لوگ عرش کے سائے میں رہ گئے، تو ایک وہ نوجوان جس کا دل عبادت میں لگا رہا یا مسجد میں لگا رہا۔ تو نوجوانی کی عبادت معمولی عبادت نہیں، کیوں اس کو بہت اجر بتایا گیا ہے؟ کیونکہ اس وقت انسان کے سامنے بہت سارے ایسی پرکشش چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی طرف اس کا دل مائل ہوتا چلا جاتا ہے، ایسی کشش ہوتی ہے چیزوں میں یا دنیا کی ایسی رانائیوں میں، چاہے تو وہ ادھر بھی جھک سکتا تھا، لیکن اس نے اپنا وقت عبادت میں لگایا، اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا تھا، اس نے اپنے اس کریم ٹائم کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کے دین کے کاموں کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے لگایا۔ تو پھر بڑھاپے میں کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں بعض اوقات تو بڑھاپے میں یہ ہو جاتا ہے نا کہ آپ تو وضو بھی نہیں کر سکتے صحیح سے، آپ اٹھ کر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، اب تو گھٹنے جواب دے جاتے ہیں، پیروں میں درد رہنے لگتا ہے، پیٹ میں درد رہنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں پہلے ہی بتا دیا ہمارے لیے الرٹ ہو جانے کے لیے، کیا یہ آیتیں کافی نہیں ہیں کہ انسان عقل کے ناخن لے، ہوش سے کام لے اور اپنے آپ کو ابھی سے سدھار لے۔ ہمارے یہاں پر تو حج کا بھی وہی کانسیپٹ ہے اور ساری عبادت کا بھی وہی کانسیپٹ ہے کہ اچھا بڑھاپے میں کریں گے۔ اللہ کے بندو یہ تو بتاؤ کہ کیا بڑھاپے میں ساری جو تمہاری توانائیاں ہیں وہ باقی رہیں گی؟ یہ جو بینائی ہے ابھی، یہ بینائی باقی رہے گی؟ تم اللہ تعالی کے کتاب کی تلاوت اس طرح کر سکو گے جیسے ابھی تمہاری آنکھوں کی بینائی ہے؟ بڑھاپے میں تو سارے کمزور ہو جاتے ہیں، دکھائی نہیں دیتا، سمجھ بھی نہیں آتی۔ تو اسی کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے کہ ایسا وہ ہو جائے گا کٹی ہوئی فصل کی مانے جیسے کہ کوئی تھا ہی نہیں۔ ہم کہتے نا اچھا دوپہر میں تو بھلے چنگے تھے، چل پھر رہے تھے، اچھا انتقال ہو گیا، لو موقع بھی نہیں ملا، مہلت بھی نہیں ملی، موت کب آ جائے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کب آ جائے، لیلن او نہارا، دن میں یا رات میں، فجالنا حسیدن، تو ایسا کر دے گویا کہ الم تغنا بالامس، کہ گویا کل کچھ تھا ہی نہیں وہاں پر، کل زندہ تھے آج موت ہو گئی، اور پھر آج مرے کل دوسرا دن۔ تو اس میں اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں، جو سوچتے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو حسیدن کا معنی ہوتا ہے ایسی کھیتی جسے کاٹ کر ایک طرف رکھ دیا گیا ہو اور کھیت صاف ہو گیا ہو۔ تو دنیا کی زندگی کو اس طرح کھیتی سے تشبیہ دے کر اس کے ختم ہو جانے کا ذکر کیا گیا کہ عارضی ہے یہ زندگی، ناپائیداری کو واضح کیا گیا ہے کہ کھیتی بھی بارش کے پانی سے خوب نشو نما پاتی ہے، سرسبز و شاداب نظر آتی ہے، لیکن اس کے بعد اسے کاٹ کر فنا کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ انسان کا بھی یہی حال ہونے والا ہے اور اسی سے اس کو دوچار ہونا ہے۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل، ان کے چہروں پر روسیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بہت ہی پیاری آیت ہے، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں، کہ اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف بلاتا ہے، سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہتا ہے، اللہ کی پکار کو سن لیتا ہے، اس قرآن کی آیتوں پر جس کا دل لگنے لگتا ہے، جو اس قرآن کی آیتوں پر عمل کرنے لگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے مزید کھولتا چلا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو بلا رہا ہے ہمیں، وہ تو دارالسلام کی طرف یعنی سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے، یعنی جنت کی طرف۔ تو اس سے بڑھ کر خوش قسمتی بھلا اور کیا ہو سکتی ہے؟ انسان اس دارالسلام کی طرف جائے، اس سلامتی کے گھر کی طرف جائے، جہاں پر اللہ کی رحمت کے علاوہ کچھ نہیں، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن بنائی، ڈرا کی تھی زمین پر ایک لائن، اور بتایا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اور پھر آس پاس اور بہت سارے راستے بنائے اور کہا کہ یہ سارے راستے شیطان کے راستے ہیں، یا شیطان یہاں کھڑا ہے اور وہ دعوت دے رہا ہے یا انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لہٰذا جو صراط مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے، وہ یہی راستہ ہے جو قرآن اور سنت کا راستہ ہے۔ تو دنیا کی اس فانی زندگی کے مقابلے میں دراصل آخرت کی زندگی پائیدار بھی ہے، لازوال بھی ہے، جس کی زینت اور رانائیاں کبھی ختم نہیں ہونے والی، جو اس دنیا سے ہزار درجے بلکہ کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ یہاں تو کوئی پتہ نہیں کہ کب کیا آفت آ جائے، اگر انسان کوئی محل بھی بنا لے تو زلزلہ آ سکتا ہے، یا اگر محل بنا بھی رہے خوبصورت سے خوبصورت تو کوئی اس سے بہتر خوبصورت محل بنا لے گا، یا اگر محل بنا بھی رہے تو انسان ہی کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو یہاں تو ہمیشہ اندیشے لاحق ہیں، ہمیشہ موت کا خطرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو تم کو راستہ بھی بتا رہا ہے کہ صراط مستقیم یہ میرا راستہ ہے، تم اس پر چلو گے تو تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی۔ تو یہ دنیا کی جو پرفریب اور فانی زندگی ہے، اسی میں مگن نہ ہو جاؤ، اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہر اس آفت سے محفوظ گھر کی طرف چلے چلو، جہاں فرشتے بھی تمہارے لیے سلامتی کی دعا مانگتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو تحفتاً سلام کیا جائے گا۔ سورہ یاسین میں آتا ہے نا کہ رب رحیم کی جانب سے ان کو سلام کہا جائے گا۔ پھر مزید جو بات بتائی جا رہی ہے کہ دیدار الہی کی لذت سے وہ آشنا ہوں گے، للذین احسن الحسن و زیادہ، اور اس سے مراد دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ حالانکہ اس کے بہت سے مفہوم بیان کیے گئے ہیں زیادہ کے، لیکن حدیث میں اس کی تفسیر دراصل دیدار باری تعالیٰ سے کی گئی ہے، جس سے اہل جنت کو جنت اور جنت کی نعمتیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ سرفراز فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا ندا دے گا کہ تم سے اللہ نے ایک اور بھی وعدہ کر رکھا ہے جسے وہ پورا کرنے والا ہے۔ جنتی کہیں گے کہ ہمارے چہرے روشن نہیں ہوئے، یا اس نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی اور جنت میں داخل نہیں کر دیا، یعنی اب کون سی کمی رہ گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب اللہ تعالیٰ حجاب کو ہٹا دے گا، اللہ کی قسم جنتیوں کو جو کچھ بھی ملا ہوگا ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب انہیں اللہ کی طرف یعنی نظر دیدار کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے۔ تو لہٰذا جو نیک لوگ ہوں گے ان کو ان کی نیکی کا تو بدلہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن ان کو مزید زیادہ، احسن الحسن و زیادہ۔ تو یہاں پر نیکی کا بدلہ نیک ملے گا، یعنی انہوں نے جو دنیا میں اچھے کام کیے تھے اس کے بدلے ان کو جنت ملے گی، اور زیادہ کیا ملے گا؟ ایک تو اللہ کی رضا مندی، دوسرا اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ لیکن جو لوگ دنیا میں غفلت کی زندگی گزارتے رہے یا اللہ تعالیٰ کو بھولے رہے، ان کا حال کیا ہوگا؟ اسی کا ذکر اگلی آیت میں کیا گیا ہے۔ یہ جو نیک لوگ ہوں گے، ایک اور خصوصیت بھی ان کی ہوگی کہ ان کو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ ہی نہیں ملے گا، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے بہت زیادہ بھی ملے گا، 10 گنا بھی زیادہ ہو سکتا ہے اور 700 گنا بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور ان کے چہرے اس دن روشن ہوں گے، جیسے قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا، یوم طبیعت دو وجوہ و تسود دو وجوہ، کہ کچھ چہرے ہوں گے جن کے چہروں پر تو سیاہی چھائی ہوگی، لیکن جو اہل ایمان کے چہرے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ تر و تازہ اور روشن ہوں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس دن چہروں سے بھی پہچانے جائیں گے، جن کے چہرے دمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، اس کا مطلب ہے ان کا انجام خیر ہوگا، نیک انجام ہوگا، اور جن کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی وہ دراصل نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء السیئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من اللہ من عاصم كأنما اغشیت وجوههم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں اور ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے، ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں، وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی وہ تاریکی جو مجرموں کے چہرے پر ان کے پکڑنے کی وجہ سے ہوگی، اور وہ مایوس ہو جائیں گے کہ اب ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی شخص اگر ہار جاتا ہے تو اس کا چہرہ کس طرح سے مایوس ہو جاتا ہے، یا کیسے چہرے پر ایک پھیکا پن سا آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں برے کام کرتے رہے، یا جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ پر ایمان نہیں لائے، تو بے شک ان کی ایک برائی کا بدلہ ایک ہی ملے گا، زیادہ نہیں ملے گا، کیونکہ بمثلیہ کی بات کی گئی ہے۔ تو جتنی برائی کی تھی اتنی ہی ان کو برائی کی جزا دی جائے گی، لیکن ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، کوئی ان کو بچانے والا بھی نہ ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے ان کے اوپر تاریک رات کے پردے پڑے ہوئے ہوں۔ اغشیت کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا، تو ایسے ڈھانپ لے گی ان کو وہ تاریکی جیسے رات ڈھانپ لیتی ہے دن کو۔ اسی لیے مظلمن کا لفظ یہاں پر دراصل رات کی تاریکی کے لیے آیا ہے۔ تو زوئے لام میم، جس کے معنی ظلم بھی ہوتے ہیں، رات کی تاریکی کو بھی کہتے ہیں، اور بعض اوقات دانتوں کی چمک کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ہلکے سے اعراب کے فرق کی وجہ سے۔ تو عربی زبان کی یہی خاصیت ہے کہ ایک ہی لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور بعض اوقات اضداد کا کام کرتا ہے، حروف اضداد جس کو ہم کہتے ہیں، کہ ایک ہی لفظ کے دو متضاد معنی، اپوزٹ معنی۔ تو رات کی تاریکی جس طرح سے چھا جاتی ہے، ایسے ہی ان کے چہرے تاریک ہو جائیں گے، یہ دوزخی ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس وقت کی تاریکی سے، یہ چہروں پر ذلت چھا جانے سے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ، تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی، پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے۔ ایک اور ترجمہ اس طرح سے ہو سکتا ہے، اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کر دیں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا انہیں ہم کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، پھر ہم انہیں الگ الگ کر دیں گے، تو ان کے بنائے ہوئے شریک انہیں کہیں گے کہ تم تو ہماری بندگی کرتے ہی نہیں تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، اور اگر تم کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے جانچ لے گا، اور وہ سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور جو کچھ وہ افترا پردازیاں کرتے رہے سب انہیں بھول جائیں گی۔ یعنی یہاں پر اس عقیدے کی تردید کر دی گئی ہے جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قبر والے ہماری بات سنتے ہیں یا ہماری پکار سنتے ہیں۔ پھر ایک اور لفظ یہاں پر آیا ہے، اس کے معنی کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں، اور وہ لفظ ہے فزیلنا بینہم۔ زیلنا، زیل کے معنی کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر اس طرح الگ کر دینا ہے جس سے وہ دوسروں سے ممیز ہو سکے۔ یعنی میدان محشر میں پہلے تو ہم مشرکوں کو اور ان کے معبودوں کو کہیں گے کہ تم اپنی جگہ کھڑے رہو، پھر عبادت کرنے والوں کو الگ اور معبودوں کو الگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کھڑا کریں گے، تاکہ ایک دوسرے کے روبرو ہو کر سوال جواب کر سکیں، اور اس میں وہ تمام اشیاء شامل ہیں جن کی دنیا میں پوجا کی جاتی ہے۔ اس میں شجر حجر، مویشی، گائے، بیل، فرشتے، انبیاء جیسے عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، یا پھر وہ سارے بزرگان دین اور مشائخ، یا وہ پیر اور ولی، مرشد، دیوی دیوتا یا مجسمے، غرض جس چیز کی بھی دنیا میں کسی نہ کسی رنگ میں یا کسی وجہ سے عبادت کی جاتی رہی ہے سب کو وہاں پر اکٹھا کر دیا جائے گا. اور مفردات القرآن میں اس کے معنی آتے ہیں زال یزیل زیلن، اس کے معنی ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے زائل کرنا. اور پھر اس کے معنی یہ بھی آتے ہیں کہ ایک شاعر کا شعر بتایا گیا ہے جس کا ترجمہ اس طرح سے کہ جب وہ ہمیں دیکھتی ہے تو بدک کر بھاگ جاتی ہے، تزیلو وہ متفرق ہو گئے. قرآن میں ایک جگہ آتا ہے لو تزیلو، اگر وہ الگ الگ ہو جاتے. پھر جیسے یہاں پر فزیلنا بینہم، پھر ہم ان میں جدائی ڈال دیں گے، اس کے معنی ہوں گے کہ بالکل الگ الگ کر دینا. تو یہاں پر ممیز کر دینا کے بھی معنوں میں آ سکتے ہیں، الگ الگ کر دینے کے معنی میں بھی آ سکتے ہیں. کیونکہ یہاں پر دنیا میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کا ہم سے واسطہ ہے، یا وہ فلاں بزرگ ہم کو بچا لیں گے، یا وہ فلاں ہماری سفارش کروا دیں گے، یا ہم نے تو ان کی پیری اختیار کر لی ہے، یا ہم ان کے مرید بن گئے ہیں، جو طریقت کا طریقہ ہوتا ہے کہ تم فلاں کے آگے بیعت کر لو، کیونکہ اس وقت کسی نہ کسی کی بیعت ہی تمہارے کام آئے گی، کسی کے آگے تم سر جھکا دو یا کسی کے پیری مریدی میں تم آ جاؤ تو تم بچ جاؤ گے. تو اس عقیدے کو بالکل ہی یہاں پر ختم کر دیا گیا ہے. اور جو لوگ سوچتے ہیں کہ قبر والے ہماری پکار سنتے ہیں، اس عقیدے کی بھی یہاں پر بالکل نفی کر دی گئی ہے. تو دنیا میں جو ان کے درمیان آپس میں خصوصی تعلق تھا وہ ختم کر دیا جائے گا، اور یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اور ان کے جو معبود تھے جن کو یہ دنیا میں پوجتے تھے، یا جن کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، یا جن کو سفارشی سمجھتے تھے، یا جن کی عبادت کرتے تھے دنیا میں لوگ، جن کو مدد کے لیے پکارتے تھے، یا جن کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے، وہ اس دن بالکل الگ ہو جائیں گے، آمنے سامنے ہو جائیں گے. تو الگ کر دینے کے معنی میں بھی آئیں گے، بالکل الگ کر دے گا اللہ تعالیٰ، یا ممیز کر دے گا، آمنے سامنے ہوں گے. اور یہ جو انکار کر دیں گے اس دن قیامت کے دن، وہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو نہیں جانتے اگر تم ہم کو پکارتے بھی تھے. تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ قبر میں رہنے والے باہر والوں کی کوئی پکار کو نہیں سنتے. اگر قبر والوں کو پکارا بھی جاتا ہے تو وہ پکارنے والے کی پکار کو نہیں سنتے ہیں. اب یہ جو ہوگا کہ اس دن جن کو پکارا جاتا تھا جو قبر میں تھے، یا جو معبود تھے جن کو انہوں نے معبود بنا لیا تھا، وہ خود نہیں بنے تھے، تو وہ کہہ دیں گے کہ اگر تم پکارتے بھی تھے تو ہم کو تمہاری پکار سنائی نہیں دی، اور اس بات کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. اب جب اللہ کی گواہی آ گئی تو بھلا بتائیے کہ کسی اور ثبوت کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے. تو دراصل یہ آیت اس بات پر نص صریح ہے کہ مشرکین جن کو مدد کے لیے پکارتے تھے، وہ صرف پتھر کی مورتیاں نہیں تھیں، بلکہ جیسے آج کل کے لوگ قبر پرست اپنی قبر پرستی کو جائز ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس قسم کی آیت تو بتوں کے لیے ہیں، بلکہ وہ عقل و شعور رکھنے والے افراد ہی ہوتے تھے جن کے مرنے کے بعد لوگ ان کے مجسمے اور بت بنا کر پوجنا شروع کر دیتے تھے، جیسے کہ اس آیت میں بتایا گیا. کیونکہ اب جو صرف مورتیاں اگر ہوں گی تو وہ تو جواب نہیں دیں گی نا قیامت کے دن، تو وہ لوگ ہوا کرتے تھے، وہ مجسمے ہوں گے جن کے لوگوں نے مجسمے بنائے تھے نیک لوگوں کے، اور ان کو پوجنا شروع کیا تھا. کیونکہ یہاں پر یہی بات کی گئی کہ وہ کہیں گے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، تو یہ بات کون کہے گا بھلا، آپ بتائیے. وہی لوگ ہوں گے نا جن کو پکارا جاتا تھا، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کی طرز عمل سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی قوم کے جو نیک لوگ تھے انہوں نے ان کے بت بنا دیے تھے. بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. تو کوئی انسان کتنا بھی نیک ہو، حتیٰ کہ وہ نبی یا رسول ہی کیوں نہ ہو، اسے دنیا کی حالت کا علم نہیں ہوتا. بعد میں آنے والے اس کے جو عقیدت مند ہوتے ہیں، اگر وہ اس کو مدد کے لیے پکارتے بھی ہیں، یا اس کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، یا قبر پر میلے ٹھیلے کا انتظام کرتے ہیں، تو وہ اس سے بے خبر ہوتا ہے کہ اس کی قبر پر کیا کیا جا رہا ہے. اور وہ لوگ قیامت کے دن ایسے لوگوں کا انکار کر دیں گے. اس کو سورہ احقاف میں بھی یہ مضمون کو آیت نمبر 5 اور 6 میں بیان کیا گیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی معبود، کوئی مشکل کشا وہاں کام نہیں آئے گا، اور کوئی بھی مشکل کشائی پر قادر نہیں ہوگا. اس وقت کبریائی اور سارا کچھ اللہ سبحانہ وتعالی کے اختیار میں ہوگا. اختیار میں تو آج بھی ہے، لیکن لوگ نہیں سمجھتے ہیں. لوگ آج دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں. تو یہاں پر اس کی نفی کر دی گئی ہے، اور کہہ دیا گیا ہے کہ قبروں کو، یا قبروں میں جو لوگ ہیں ان کو نہ پکارا جائے. یہ عقیدہ سرے سے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. فَكَفَ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان تو بس اللہ ہی کی گواہی کافی ہے، اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے، یعنی جن کو مشکل کشا بنایا تھا، جن کو اپنا سفارشی سمجھا تھا، وہ سب کے سب اس دن وہاں غائب ہو جائیں گے، کوئی کسی کی مدد پر قادر نہ ہوگا، سب کو صرف اللہ کے سامنے کھڑے رہنا ہوگا۔ تو مشرکین مکہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایسے وقت مصیبتوں کے وقت تو وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے تھے، لیکن ان لوگوں نے کچھ سفارشی بنا رکھے تھے، انہوں نے کبھی بھی اپنے بتوں کو حقیقی معبود نہیں سمجھا، بلکہ وہ ان کو شریک ٹھہراتے تھے اپنے بتوں کو۔ اب یہاں پر سوال کیا گیا ہے، قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون۔ ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں، کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے، کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون۔ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے، تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا، آخر تم یہ کدھر پھر آئے جا رہے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے۔ ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس وقت ہر شخص اپنے اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے جانچ لے گا اور وہ سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور جو کچھ وہ افطرا پردازیاں کرتے رہے سب انہیں بھول جائیں گی۔ آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، یا وہ کون ہے جو سماعت اور بینائی کے قوتوں کا مالک ہے، اور کون ہے جو مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور کون ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ وہ فوراً بول اٹھیں گے کہ اللہ۔ پھر ان سے کہیے کہ پھر تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں، یہ ہے اللہ تمہارا حقیقی پروردگار، پھر حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا باقی رہ جاتا ہے، پھر تم کدھر سے پھر آئے جا رہے ہو۔ اس طرح آپ کے پروردگار کی بات ان بد کرداروں پر صادق آ گئی کہ وہ کبھی ایمان نہ لائیں گے۔ تو ان تمام آیت سے جو بات پتہ چلتی ہے کہ جو مشرکین عرب تھے وہ اللہ تعالیٰ کی مالکیت، خالقیت اور ربوبیت اس کو وہ تسلیم کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی الوہیت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم کا ایندھن قرار دیا۔ تو یعنی رب اور الہ تو یہی ہے، یعنی خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، الہ بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے۔ جب تم خود اس بات کا اعتراف کرتے ہو تو پھر دوسروں کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو، دوسروں کو معبود کیوں ٹھہراتے ہو؟ تو یہ سب گمراہی نہیں تو اور کیا ہے؟ کہ تمہاری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ یعنی بار بار سوال کیا گیا ہے، اور سوال کر کر دراصل ان کو چونکایا گیا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، تم سوچتے کیوں نہیں؟ اور یہی بات آپ دیکھیں سب کے سمجھ میں آ گئی تھی، جیسے اکرمہ بن جہل کے بارے میں، اور بھی جتنی وہاں نفیس روحیں تھیں جو اچھے اخلاق اور کردار کے مالک لوگ تھے، وہ سب اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، حقیقی رب تمہارا وہ ہے، مالک، آقا، تو لہٰذا بندگی کا حق بھی، یعنی بندگی بھی تمہیں اسی کی بجا لانا ہے، عبادت کا حقدار بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، کوئی اور اس میں اس کا شریک نہیں ہے۔ تو یہ عام لوگوں سے سوال نہیں ہے، بلکہ تم کدھر پھیرے جاتے ہو، تو پھرے جاتے ہو نہیں بلکہ پھرائے جا رہے ہو۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ کوئی ایسے گمراہ لوگ ہیں جو مان کر بھی نہیں ماننا چاہتے تھے، جو سن کر بھی نہیں سننا چاہتے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ یہ تمہاری عقل کی ٹیڑھ ہے، اصل میں تمہاری دلوں کی کجی ہے کہ تم سچائی کو سمجھ گئے ہو، تم حقیقت کو جان گئے ہو، لیکن تم جان بوجھ کر مان نہیں رہے ہو. کیونکہ یہاں پر کہا گیا نا کہ اسی طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے. یعنی یہ ایسے ہٹ دھرم لوگ تھے، ایسے تکبر کرنے والے لوگ تھے، جیسے ابو جہل ہم سب جانتے ہیں، وہ اس حقیقت کو جان گیا تھا. وہ کہتا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ کلام اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے، یہ ایسا ساحرانہ کلام ہے کہ کوئی انسان نہیں اس کو بنا سکتا، یہ اللہ کی طرف سے، لیکن کہتا کہ دل نہیں مانتا. تو اس کی حقیقت کو وہ جان گئے تھے لیکن پھر بھی مانتے نہیں تھے. قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانا توفكون. ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی. پھر یہ تم کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ یعنی ایسی کھلی کھلی دلیلیں ان کے سامنے لائی گئیں، اس کے باوجود جن لوگوں نے نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا وہ اپنی اسی ضد پر قائم رہیں گے، وہ مانیں گے نہیں. تو ہم سب جانتے ہیں کہ تخلیق کرنے والا کون ہے، ابتدا کس نے کی تھی تخلیق کی. یبدا الخلق، بادال حمزہ، ابتدا کرنا، تو اس پر تو کوئی بھی قادر نہیں ہے، اور اس زمانے سے لے کر آج تک کوئی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا. آپ یقین جانیے جب ہم آگے کی صورتیں پڑھیں گے، سورہ عنکبوت وغیرہ اور دوسری صورتیں، سورہ حج میں بھی مثال دی گئی ہے کہ اگر یہ مشرک ایک مکھی پیدا کرنا چاہے تو بھی نہیں پیدا کر سکتے، بلکہ اگر یہ مکھی ان کی کوئی چیز اڑا لے جائے تو اس مکھی سے وہ چیز واپس لانے پر بھی قادر نہیں ہے یہ. سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر مثال اور کیا ہو سکتی ہے. تو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی. اور پھر اللہ تعالیٰ جب پہلی دفعہ پیدا کیا ہے اس نے، تو کیا وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ کیونکہ یہ آخرت کے منکر تھے نا، یہ لوگ کہتے تھے کہ اچھا یہ ہماری ہڈیاں جب سڑگل جائیں گی تو کون اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، کون اس کے اوپر گوشت چڑھائے گا، کیسے یہ دوبارہ زندہ ہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، دوبارہ تو کوئی بھی پیدا کر سکتا ہے، دوبارہ دیکھ کر تو کوئی بھی چیز بنا سکتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ ابتدا کی، تخلیق کی ابتدا کی، تو پھر وہ دوبارہ کیوں نہیں کر سکے گا؟ اور اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. تو فکن، افکا، حمزہ، فا، کاف، بالکل ہی الٹا پھیر دینا. تو یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ تم کس طرح سے تمہارے اوپر یہ سب الٹی پٹی پڑ گئی ہے تمہاری آنکھوں پر، تمہاری عقلوں پر؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون. ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے، کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ اس قدر جھنجھوڑا گیا ہے ان آیات میں، تو آپ مجھے بھلا بتائیے کہ اتنی ایسی آیتیں پڑھ کر بھی کیا وہ ایمان نہ لاتے؟ اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں کا انداز بہت ہی بہترین انداز ہے، خطیبانہ انداز ہے، جھنجھوڑ کر رکھ دینے والا انداز ہے. اسی بنا پر مکہ میں جو لوگ قرآن سنتے گئے فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا. زماد ازدی جو کہ یمن سے آئے تھے اور خود جھاڑ پھونک کرنا جانتے تھے، شاعر تھے، بڑے عقل مند شخص تھے، لوگوں نے ان سے کہہ دیا کہ یہ رسول آیا ہے یہاں پر، اس کی بات نہ سننا، جادوگر ہے، یہ ساحری میں مبتلا کر دیتا ہے، اس سحر چڑھ جاتا ہے اس کا لوگوں پر. تو کہنے دل میں سوچ لیا کہ بات نہ سنیں گے، پھر آخر کار سوچا کہ میں تو خود سمجھدار ہوں، سنو تو صحیح کیا کون سا کلام پیش کرتا ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی جن یا فرشتہ ہوگا یا کوئی اس پر اثرات ہوں گے تو میں خود جھاڑ پھونک کر اس کا علاج کر دوں گا. اللہ کے رسول سے ملے یہی سوچ کر مسکراتے ہوئے اور پوچھا کہ کیا تم کلام پیش کرتے ہو، بتاؤ. اللہ کے رسول نے پوری قرآن کی آیتیں تو نہ سنائی، لیکن قرآن کی آیتوں سے مل کر جو خطبہ بنتا ہے جو جمعہ کے دن دیا جاتا ہے، وہ خطبہ سنایا. یہ اس میں یہی والی آیتیں تھیں، من یہدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو یہ بات جب اللہ کے رسول سے سنائی تو وہ بہت حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ اچھا ایک دفعہ اور سنانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سنائی، تیسری دفعہ اور درخواست کی کہ کہا اور ایک دفعہ سنائیے۔ اللہ کے رسول نے تیسری دفعہ بھی سنائی، فوراً مسکراتے ہوئے کہا کہ لائیے ہاتھ پیش کیجیے اپنا۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ دیا تو فوراً کلمہ پڑھ لیا، ایک اللہ کے گواہی دے دی کہ اللہ ایک ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کلام میں کتنی تاثیر ہے، اور ہدایت اور رہنمائی کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، اور یہ جو بات اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ اللہ دیتا ہے رہنمائی، اللہ دیتا ہے ہدایت۔ یہاں دراصل بتانا مقصود یہ ہے کہ انسان اپنے اگر اب انسان اپنی ضد پر اڑا نہ رہے، انسان ہر دھرمی نہ کرے، انسان تکبر میں نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کی رہنمائی کر دے گا۔ لیکن جب انسان اپنے عمل سے، اپنے رویے سے ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ تکبر میں مبتلا ہے، ضد اور ہٹ دھرمی اور اناد کی وجہ سے سننا نہیں چاہ رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھٹکاتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو بات بتائی گئی، بار بار ہدا کی بات آئی ہے، افمن یہدی قل اللہ یہدی للحق ام من لا یہدی ان یہدا، تو یہ جو بار بار ہا دالیا اس کا روٹ ورڈ ہے، کسی کی رہنمائی کرنا۔ تو یہ قرآن میں لفظ آپ کو بہت ملے گا، اور یہ جو ہم روزانہ دعا کرتے ہیں نا پانچ وقت نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، اور پیچھے لفظ نکلا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، اللہ کی راہ۔ تو واقعی میں ہم سوچیں کہ سیدھی راہ کیا ہے؟ بعض اوقات انسان سورہ فاتحہ بھی پڑھتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ شرک ہی کی گمراہیوں میں الجھا رہتا ہے، اسے ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح راستے کی طرف میری رہنمائی کرے۔ یہ دیوی دیوتا، یہ زندہ یہ مردہ انسان جن کی پرستش کی جاتی ہے، یہ تو سب کیا ہے؟ یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، یہ بھلا کیسے ان کے اندر کوئی اور چیز ہو سکتی ہے؟ یہ بھلا کیا آفات سے بچا سکتے ہیں؟ اور ہدایت تو وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ کبھی کوئی بتوں نے بھی کسی کو ہدایت دی ہے بھلا بتائیے؟ کبھی کوئی قبروں میں رہنے والوں نے بھی کسی کو ہدایت دی ہے اور کوئی رہنمائی کی ہے؟ تو ہدایت دینے والا تو صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے، اسی سے ہدایت مانگی جائے۔ تو یہاں پر قرآن سوال کرتا ہے کہ لوگو، تمہارے ان مذہبی معبودوں، یہ تم نے جن کو خدا بنا لیا ہے، کوئی ایسا بھی ہے جو راہ راست کی طرف تمہاری رہنمائی کرنے والا ہو؟ تو یہاں پر دراصل پورا ایک فلسفہ ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا کہ صحیح دین کیا ہے، یا آپ کس طرح سے اللہ تعالی کی عبادت کریں گے، کیسے کرنا چاہیے، کس حد تک آپ کس کو سہارا بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا میں کام کرنے کے لیے آپ کو کسی کا سہارا تو لینا پڑے گا، تو وہ ایک سہارا الگ ہوتا ہے، کیونکہ مثالیں کیا پیش کی جاتی ہے کہ اچھا اگر آپ کو اوپر چڑھنا ہے تو آپ سیڑھی کے بغیر اوپر کے فلور پر تھوڑی جا سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ تک بھی پہنچنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی سیڑھیاں درکار ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں بیچ میں جن کو ہم پکارتے ہیں یا جن کو مددگار سمجھتے ہیں، یہ دراصل وہ سیڑھیاں ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی حاجت رکھنے کے لیے ہمیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں، وہ تو ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے، اور سنتا ہی نہیں بلکہ جواب بھی دیتا ہے۔ دعاؤں کا قبول کرنے والا صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، ہدایت اور رہنمائی دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا اسی سے مدد مانگی جائے، اسی سے ہدایت طلب کی جائے۔ کوئی بھی ہماری حاجت پوری نہیں کر سکتا، اگر کوئی ملجا اور ماوا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی، دعاؤں کا سننے والا، حاجتوں کو پورا کرنے والا، مستقل سہارا۔ آپ دنیا والوں سے مانگیں گے، دنیا والے بیزار ہو جائیں گے، آپ ایک بار مانگیے، دو بار مانگیے، تین دفعہ مانگیے، دس دفعہ مانگیے، دس دفعہ تک تو ہو سکتا کوئی دے دے، لیکن گیارہویں دفعہ آپ مانگیں گے تو سامنے والا بیزار ہو جائے گا۔ ایون ماں بھی اپنے بچوں کو اس وقت نہیں دیتی جب تک کہ وہ بھوک سے روتے اور بلبلاتے نہیں ہیں۔ کھانا بھی ماں پکاتی ہے تو بڑا احسان کر کے دیتی کہ اچھا دو دفعہ بنا لیا، اب نہیں بناؤں گی کھانا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں کا جواب نہیں مل سکتا آپ کو۔ اگر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہ بھی کرے تو وہ دعائیں محفوظ ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے، وہی دینے والا ہے، اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے صحیح اصول بتائے ہیں، ہماری رہنمائی کی ہے، بہترین رہنمائی کی ہے۔ اس نے ہماری رہنمائی کے لیے رسول بھیجے، ان کا سلسلہ اللہ کے رسول تک جاری رہا، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے۔ پھر اس نے ہماری رہنمائی کے لیے کتابیں نازل کی، اور یہ قرآن ہماری رہنمائی کے لیے ہے، ہماری صحیح رہنمائی کرتا ہے، ہماری ایک گائیڈ بک ہے. اسی سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. یعنی جو لوگ بھی دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں، یا جنہوں نے خود سے نئے نئے مذہب، نئے نئے دین خود گھڑ لیے ہیں، جنہوں نے خود ہی اپنی زندگی گزارنے کے قانون بنا لیے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ صرف گمان اور قیاس ہے، ظن ہے، ورنہ دلیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کی باتوں میں کوئی جان نہیں ہے، صرف ایک طرح سے دیکھا جائے تو دھوکا ہے یا محض ظن اور گمان ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کی ضرورت کو پورا کر ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیں جتنے بھی فلسفے آئے دنیا میں، جتنے لوگوں نے نظریات پیش کیے، کمیونزم، سوشلزم، مارکسزم، جتنے بھی نظریات ہیں، سب کے سب فلاپ ہو گئے، کوئی بھی چل نہیں سکا نظریہ. صرف اگر نظریہ صحیح ہو سکتا ہے یا کوئی اصول صحیح ہو سکتے ہیں، تو صرف وہ اصول جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں دین اسلام کی صورت میں، قرآن میں، اور اللہ کے رسول نے جو بتائے ہیں، وہی صحیح ہو سکتے ہیں. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرمان روائے کائنات کی طرف سے ہے. یعنی اس وقت وہ لوگ جو اعتراضات کر رہے تھے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ اللہ کے رسول نے خود گھڑ لیا ہے، یا کوئی جن وغیرہ آتا ہے اس پر اور وہ اس کو سنا جاتا ہے، یا پھر کوئی اہل کتاب میں سے کوئی غلام تھا جو اس کو سکھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے جو گھڑ لی جائے، یہ تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے. اور یہ وہی ابھی ہی نہیں آئی، آپ کو یاد ہوگا نا سیرت میں پڑھا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے، تو جب اللہ کے رسول نے وہ انگور کھانے شروع کیے بسم اللہ کہہ کر، تو جو غلام تھا عداس، اس نے کہا کہ یہ جملہ تو یہاں کے لوگ نہیں کہتے. تب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ نینوا کی بستی کا رہنے والا ہوں. تب اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا تم ہمارے بھائی یونس علیہ السلام کی بستی کے رہنے والے ہو. تو اس نے کہا کہ آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ کہنے لگے کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی، یعنی جو چیز وہ لے کر آئے تھے میں بھی وہی چیز لے کر آیا ہوں. تب وہ غلام نے فوراً اسی وقت اسلام قبول کر لیا تھا، عداس نے، جو نینوا کا رہنے والا تھا. تو یہاں پر یہ قرآن صرف ابھی تو نہیں نازل ہو رہا، یہ جو وحی ہے یہ ابھی نہیں آئی، یہ تو اس سے پہلے بھی آتی رہی ہے. اس سے پہلے کے انبیاء کرام پر بھی یہ وحی نازل ہوتی رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، اور بھی دوسرے رسولوں پر. تو یہ تو اس کی تفصیل ہے دراصل، اور یہ چیز تو پہلے ہی آلریڈی الکتاب میں موجود تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی لوح محفوظ میں یہ سب کتابیں درج تھی. جب جب ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے وہ نازل کرتا چلا گیا، اور یہ قرآن اس سلسلے کی آخری کڑی ہے، اور تفصیل اس میں بتا دی گئی ہے، کھول کر واضح کر کے بتا دیا گیا ہے. تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا یہ اس کی تصدیق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے، ان سب کی جو تعلیمات تھی دراصل وہ ایک ہی سلسلے کی کڑی تھی، اور انسان کی بھلائی کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے، اور انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری کیا. تو قرآن ان چیزوں سے ہٹ کر کوئی نئی چیز نہیں پیش کر رہا ہے، بلکہ وہی جو پرانی چیزیں تھیں اسی کی تصدیق اور توثیق کر رہا ہے. یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مذہب کے بانی ہے، نعوذ باللہ، محمد ان لا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ نیا مذہب لے کر آئے ہیں، تو یہ بھول ہے ان کی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ یہ تو دراصل کوئی نئی چیز ہے ہی نہیں، یہ تو اسی پرانی چیز کی تفصیل ہے، مزید کھول کر بیان کیا گیا ہے. اور جو چیزیں گم کر دی گئی تھیں، جن میں تحریف کر دی گئی، تو قرآن اس کی تصدیق کرنے آیا ہے. جو چیزیں پہلے کتابوں میں سے گم کر دی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کر اس قرآن میں واضح کر دیا ہے، کھول کر بیان کر دیا ہے. تو اس میں تم کو کوئی نیا پن نظر نہیں آئے گا، بلکہ یہ وہی پرانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. الکتاب کی تفصیل ہے، یعنی ان اصولی تعلیمات کی جو تمام کتب آسمانی میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، تو اس کا لب لباب دراصل یہ قرآن ہے. دلیلیں ہیں، ہر قسم کی دلیل بتا دی گئی، تلقین ہے، تفہیم ہے، ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. اور قرآن عمل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، ہر چیز کے لیے بہت آسان ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں یا غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ قرآن نے جو چیلنج کیا تھا، جیسے ابھی ہم آگے پڑھیں گے، تو یہ صرف اس کی فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے تھا. تو ایسا نہیں ہے، ہر طریقے سے اس کے اندر کی ہر آیت، نشانی جو بھی ہے، ہر طرح سے اپنے اندر ایک معجزہ رکھتی ہے. جیسے اس وقت لوگوں نے کہا تھا نا کہ اچھا یہ قرآن آپ گھڑ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے تم بھی ایسا بنا لاؤ، ایک آیت بناؤ، دو آیت بناؤ، دس آیت بناؤ، یا سورت بنا لاؤ، اور پھر اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو. تب بھی وہ اس چیلنج کو نہ پہلے کبھی پورا کر سکے ہیں، نہ قیامت تک کر سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزانہ کلام ہے. ام یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ، اور ایک اللہ کو چھوڑ کر جس جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو. بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آتی یا نہیں آئی، اور جس کا مال بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے خواہ مخواہ اٹکل پچو جھٹلا دیا. اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیا انجام ہوا. تو یہاں پر دراصل دیکھا جائے تو قرآن اپنی فصاحت اور بلاغت میں بھی بہت بہترین ہے، اور ٹھیک ہے فصاحت اور بلاغت میں بھی کوئی اس کا ثانی نہیں ہو سکتا، اس کی ادبی خوبیاں بھی بالکل نرالی ہیں. قرآن دراصل جو اعجاز ہے، یا کوئی اس کی مثل کوئی صورت نہیں لا سکا، کوئی آیت نہیں لا سکا. قرآن کا مقام دراصل بہت ہی بلند ہے لوگوں کی سوچ سے، یہ اپنے یعنی بے مثال کلام ہے، اس کی نظیر ہمیں کہیں نہیں مل سکتی. اس کے لفظی محاسن تو ہیں ہی ہیں، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بہترین، اور اس کے لیے ایک پورا مضمون ہی اصل میں، اگر ہم قرآن کی فصاحت بلاغت، اس کے اپنے محاسن، اس کی بے مثالی پر اگر ہم پڑھیں تو علوم القرآن جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کا ایک پورا ٹاپک ہی الگ ہے. لیکن اصل چیز جس کی بنا پر کہا گیا کہ انسان ایسی کتاب تصنیف کر ہی نہیں سکتا، اس کے وہ مضامین اور اس کی تعلیمات ہیں. اس میں اعجاز کے جو جو پہلو ہیں، اور جس بنا پر اس کو اللہ کی جانب سے قرار دیا گیا ہے کہ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور انسان ایسی تصنیف پر قادر ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے. مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس موضوع کو بیان کیا ہے. تو یہاں پر دراصل اس کا اللہ کی طرف سے ہونا، اس بنا پر یہ معجزہ ہے کہ اس کے مضمون ایسے ہیں کہ کوئی انسان اس پر قادر ہی نہیں ہے کہ ایسے مضمون پیش کر سکے. اس کی جو تعلیمات ہیں، اب دیکھیں کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ یاد رکھ سکے کہ کیا بات اس نے پہلے کہی تھی اور کیا بات بعد میں کہی، کون سی صورتوں کو کہاں رکھنا ہے، کون سے الفاظ کو کہاں رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے رسول خود فرما دیا کرتے تھے کہ فلاں آیت کو فلاں صورت کے فلاں آیت کے بعد رکھ دو، جو آیت نازل ہوتی. کسی انسان کا کام ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اتنا کچھ یاد رکھ سکے کہ 23 سال کے عرصے میں جو قرآن نازل ہو رہا ہے، ایک آیت مکہ میں نازل ہوئی، ایک مدینہ میں نازل ہوئی. تو یہ کون تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تھی جس نے اللہ کے رسول کو یہ وحی کے ذریعے بتایا کہ فلاں آیت کو فلاں جگہ ڈلوا دیا جائے. کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے یہ. تو کہا جا رہا ہے تکذیب تو کوئی اس کی کر ہی نہیں کر سکتا، اگر تم تکذیب کر رہے تو تمہارا اپنا نقصان ہے. کسی کے کہنے سے جو حقیقت ہے وہ ختم تو نہیں ہو سکتی، اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا. جیسے مثال کے طور پر سورج نکل رہا ہے، اب کوئی شخص یہ کہے اپنی آنکھیں ہی نہ کھولے یا بند کمرے میں بیٹھا رہے اور کہے کہ سورج نکلا ہی نہیں، تو اس کے دعوے کو تو صحیح تفہیم نہیں کیا جائے گا نا، یہ تو اس کی خود کی عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں. تو اگر کوئی قرآن کا انکار کرتا ہے یا اس کے اللہ کی طرف سے ہونے پر شک اور شبہ کرتا ہے، تو وہ خود اس کی عقل معاف ہو گئی ہے، اس کی عقل صحیح کام نہیں کر رہی ہے، ورنہ تو یہ اللہ کا کلام ہے. اور کوئی اس جیسا کلام پیش ہی نہیں کر سکا، یہ خود اس کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی جو لوگ بھی یہ الزام لگا رہے ہیں، جو فساد کرنے والے لوگ ہیں، جو قرآن کے تعلق سے لوگوں کو شک و شبہ میں مبتلا کرتے ہیں اور خود بھی شک و شبہ میں مبتلا ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ان سب کو، ایسے مفسدوں کو جانتا ہے جو فساد کرنے والے ہیں۔ تو فساد کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بھی شک و شبہ پیدا کرنا، امن و امان کو ختم کروا دینا۔ تو اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جو اس قرآن کے تعلق سے لوگوں کو شک و شبہ میں مبتلا کرتے تھے، تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان مفسدوں کو، ان کے کچھ شکوں کو شبہات پیدا کرنے سے قرآن کا معجزہ ہونا ختم تو نہیں ہو جائے گا۔ تو یہ کتاب قیامت تک کے لیے ایک معجزہ ہے، عاجز کر دینے والی کتاب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو مشنریز تھیں، عیسائیوں نے جو مشنریز قائم کی، جو یہودی اور عیسائی مبلغین تھے، انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کر یہ اعتراض کیا کہ قرآن پہلی کتابوں کی تعلیم نہ پیش کرتا ہے، نہ اس میں وہ تعلیمات ہیں، یا پھر جب پہلے کتابیں تھیں تو قرآن کی تعلیم کی کیا ضرورت تھی۔ اور انہوں نے اس قرآن کے تعلق سے شک و شبہ پیدا کرنے کے لیے بہت ساری کتابیں لکھی، کہ جب آلریڈی تورات نازل ہو چکی تھی یا انجیل نازل ہو چکی تھی، تو پھر اب قرآن کا بھلا کیا کام، نعوذ باللہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہو چکی اور تورات میں تمام قانون موجود ہیں، تو پھر قرآن کی کیا ضرورت ہے، یہ ان کا اعتراض تھا، اور اس پر انہوں نے بہت کتابیں لکھی۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ پہلی جو کتابیں تھیں اس میں تحریف ہو گئی، اور وہ اس وقت کی جو زبانیں تھیں ان زبانوں میں وہ نازل ہوئیں، اور وہ زبانیں اب ختم ہو گئی ہیں، وہ زبانیں موجود بھی نہیں ہیں، اور ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا تھا، لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ۔ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اللہ کے فرما بردار انبیاء اور یہود کے مشائخ اور علماء یہود کے درمیان اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے، علماء یہود کے درمیان اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب کی حفاظت ان کے ذمہ ڈالی گئی تھی، وہ اس کے نگہبان تھے۔ یعنی یہاں پر بتایا گیا کہ جو علماء یہود تھے وہ اس کے نگہبان تھے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان علماء کی ذمہ داری جو انہوں نے پوری نہیں کی، کتنی دفعہ تورات لکھی گئی اور کتنی دفعہ شائع ہوئی اور کتنی دفعہ اس کو ختم کیا گیا، اور جب یہ نازل ہوئی تھی اس کے سینکڑوں سال بعد تورات کو لکھا گیا، پھر اس میں تحریف بھی کی گئی، اس میں علماء کے اقوال بھی شامل کر لیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں تک ایسا ہو گیا کہ دشوار ہو گیا کہ اب یہ کتاب میں سے کون سا حصہ اللہ کی طرف سے اور کون سا حصہ علماء نے لکھا، اس کو پہچاننا بھی مشکل ہو گیا۔ تو انہوں نے تو اس کی حفاظت کا یہ حال کیا، کئی چیزوں کو حلال کو حرام، حرام کو حلال بنا لیا، ہر جائز اور ناجائز مال کو انہوں نے کہا کہ سب جائز ہے، خود علماء مال کھا جاتے تھے، رشوت کو جائز سمجھتے تھے، سود کو جائز سمجھ لیا تھا، فتوے دے کر، یعنی فتوے اس لیے دیتے تھے تاکہ پیسے بٹوریں، حدود کو، اللہ تعالیٰ کی حدود کو ختم کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی آیت کو، تورات کی آیت کو چھپاتے تھے، لوگوں کو ظاہر نہیں کرتے تھے، کہیں لوگوں کو صحیح بات معلوم نہ ہو جائے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی اس کا بھی یہی حال ہوا، کوئی ایک نے نہیں، کئی لوگوں نے انجیل کو کئی سال بعد، خود عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انجیل لکھی نہیں گئی، بلکہ ان کے شاگردوں نے یہ کام کئی سال بعد کیا، اور جو زبان میں انجیل نازل ہوئی تھی اس زبان میں تو وہ لکھی بھی نہیں گئی، صرف ترجمے ہی ملتے ہیں انجیل کے، وہ بھی تحریف کر دی گئی کتابیں۔ تو لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب، دراصل اس کو کیوں کہا گیا کہ یہ الکتاب کی اس میں تفصیل ہے اور پرانی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، تو جو تحریفیں ہو چکی تھی تورات اور انجیل میں، وہ سب کا سب اب قرآن میں آ گیا، شامل ہو گیا الحمدللہ۔ تو یہ کتاب کا جو چیلنج ہے وہ کوئی پورا نہیں کر سکا اور نہ کوئی پورا کر سکتا ہے۔ اب قرآن کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب قرآن نازل کر دیا ہے، اب کوئی نبی نہیں آنے والا، لہذا قرآن اب فائنل کتاب ہے۔ اور یہ چیلنج کو کوئی پورا نہیں کر سکا. یہ دراصل اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اس میں پوری طرح سے ثبوت بھی موجود ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہے, کسی انسان نے اس کو خود گھڑا نہیں نہ خود سے لکھا. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظون, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت بھی کرے گا. ایک لفظ اور آیا ہے اس میں, تاویل کا لفظ آیا ہے آیت نمبر 39 میں, ولما یاتیہم تاویلو. تاویل سے مراد دراصل کسی دی ہوئی خبر کے واقع ہو جانے کا وقت ہے. پھر جب وہ خبر واقع ہو جاتی ہے تو اس وقت سب لوگوں کو اس کی پوری طرح سمجھ آ جاتی ہے, جو اس سے پہلے ہو سکتا سمجھ نہ آ رہی ہو یا کوئی انسان بھول گیا ہو. تو قرآن میں ایسی مثالیں دی گئی ہیں, جیسے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو کہا جاتا ہے کہ یہ صدمہ صحابہ اکرام کے لیے بہت ہی مشکل تھا. بعض صحابہ کے اوسان خطا ہو گئے, اور عام لوگوں کا کیا ذکر یہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ صحابی, مدبر صحابی کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول وفات پا گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اتنے میں کہا جاتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور لوگوں کو مخاطب کر کے یہ آیت پڑھی, ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں جن سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں, اگر وہ فوت ہو جائیں یا مارے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنائی تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے, پھر جسے دیکھو یہی آیت پڑھ رہا تھا, حالانکہ یہ آیت مدتوں پہلے نازل ہو چکی تھی اور صحابہ سینکڑوں مرتبہ سے پڑھتے بھی رہے, مگر اس کی سمجھ اس وقت آئی جب آپ فی الواقع وفات پا گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تاویل کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کی اصل سمجھ آ جانا یا اس کی اصل معنی پھر معلوم ہو جانا. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ جو واقعات پیش آتے ہیں بعد میں اور پھر قرآن میں وہ آلریڈی موجود ہوتے ہیں, لیکن بعد میں اس کی سمجھ آتی ہے واقعات کی, تو یہ تاویل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو کہنے والا, سننے والا اور عمل کرنے والا بنائے, اور قرآن سے ہم وہی بات صحیح طریقے سے سمجھنے والے بنے جو اس کی صحیح تفسیر یا صحیح اس کے معنی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہم کو گمراہی سے بچائے اور صحیح راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق یا ایها الناس انما بغیكم علی انفسکم متاع الحیاة الدنیا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين